أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں، تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید۔ پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ستم رسیدہ انسان کی فریاد رسی کرے اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کرے۔
کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ عالمی استقبال سے مقابلے کا قومی دن، ایران بھر میں وسیع پیمانے پر مظاہرے، استقامتی محاذ کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ غاصب سینی حکومت کی غزہ پر تازہ جارحیت میں مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی۔ تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں افراد کا زبردست مظاہرہ، قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ اور بریکس کے رکن ممالک ڈالر کی جگہ محفوظ متبادل مالیاتی سسٹم کی آمادگی میں مصروف۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضا 3 نومبر کو عالمی استقبال کے خلاف حیحات، منت ذلہ اور امریکہ مردہ آباد اور اسرائیل مردہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ 13 آبان مطابق 3 نومبر کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اسی طرح عالمی سامراج سے نفرت و بیزاری کے اظہار کے لیے ایرانی عوام یوم اللہ کے موقع پر بڑی بڑی ریلیاں نکال کر بانی انقلاب اسلامی، شہدا اور اپنے اصولی موقف سے تجدید عہد کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس دن ملک بھر کے اسکولوں کے طلباء اور طالبات سڑکوں اور شاہراہوں پر ریلیاں نکالتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 1979 کو ایرانی طلباء نے ایران کے اسلامی انقلاب کے خلاف امریکہ کی مختلف سازشوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تہران میں امریکہ کے سفارت خانے پر جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا قبضہ کر لیا تھا۔ ایران کے عوام ہر سال اسی مناسبت سے اس دن کو عالمی سامراج سے مقابلے کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اور ہر سال سامراج کے خلاف اپنے اتحاد و یکجہتی اور قومی اقتدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامراج مخالف نعرے لگاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بڑی بڑی ریلیاں نکال کر عوام عالمی استقبال سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ 3 نومبر کا سب سے بڑا مظاہرہ دارالحکومت تہران میں ہوا، جس میں مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلباء و طالبات اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے عوام، نیز ملک کے سول و فوجی حکام نے وسیع پیمانے پر شرکت کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا پرچم لیے ایرانی عوام، خاص طور سے طلباء و طالبات نے امریکہ و اسرائیل مردہ آباد کے فلک شگاف نعرے لگائے اور عالمی استقبال سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے اسی طرح فلسطین زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے فلسطینی و لبنانی عوام سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے اسی طرح بڑے شیطان امریکہ کو مقبوضہ فلسطین کی غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا۔ مظاہرین نے اسی طرح ایک قرارداد پاس کر کے غاصب سینی حکومت کے ہاتھوں فلسطین اور لبنان کے عام شہریوں کے قتل عام اور نسل کشی کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور تحریک استقامت کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے صہیونی حکومت کی فوج کے ہاتھوں لبنان میں مقیم ایرانی شہری معصومہ کرباسی اور ان کے شوہر کی شہادت کے بعد اس بین الاقوامی ادارے کے ماورائے عدالت قتل کے خصوصی رپورٹر کی خاموشی پر تنقید کی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایران کے نمائندے اور سفیر علی بحرینی نے اقوام متحدہ کے ماورائے عدالت قتل سے متعلق خصوصی رپورٹر موریس ٹیٹ بال کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ دو ایرانی شہریوں معصومہ کرباسی اور ڈاکٹر علی حیدری کی شہادت پر اس ادارے نے خاموشی اور حصی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ یہ دونوں ایرانی شہری لبنان میں انسان دوستانہ سرگرمیاں انجام دے رہے تھے۔ علی بحرینی نے ماورائے عدالت قتل سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر سے یہ اپیل کی کہ وہ صہیونی حکومت کے جرائم کو درج کرنے میں فعال رویہ اختیار کرے اور اس جارح حکومت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہ بنائے اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر صہیونی حکومت کے جرائم کا مقابلہ کرے۔ اس رپورٹر نے حالیہ مہینوں میں غزہ اور لبنان کے نہتھے لوگوں کے قتل عام کے تعلق سے صہیونی حکومت کے جرائم پر معنی خیز خاموشی اختیار کی، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مشن مغربی ممالک کے سیاسی مقاصد کی تکمیل میں مدد دینا ہے۔ جارے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے جنوب مغرب میں واقع تل الہوا علاقے میں فلسطینیوں کے مکانات پر بمباری کی ہے۔ اسی طرح غزہ پٹی کے جنوب میں واقع رفح شہر پر ڈرون حملوں میں بھی متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین الیوم کے نامہ نگار نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مرکزی غزہ میں واقع البریج کیمپ میں فلسطینی شہریوں پر حملے میں کم از کم 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے مشرقی علاقے پر بھی توپ خانے کے حملے جاری ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق شہدائے الاقصی ہسپتال میں انسانی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور ریسکیو ٹیمیں زخمیوں کو خدمات فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں بھی رہائشی علاقوں کو مسمار کر دیا۔ صہیونی فوج کے فضائی حملے شمالی غزہ میں واقع بیت الہیہ پر بھی جاری ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت نے اپنی صہیونیت مخالف کاروائیاں تیز کر دی ہیں۔ فلسطینی تحقیقاتی مرکز کے مطابق غرب اردن میں فلسطینی استقامت کی جانب سے صہیونیوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ مہینے میں غزہ کی طرح غرب اردن میں بھی غاصب صہیونی فوج کے خلاف فلسطینی استقامت کے حملوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی تحقیقاتی مرکز موتی نے اس حوالے سے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک استقامت کے مجاہدین نے ایک بڑا حملہ کر کے 7 صہیونیوں کو ہلاک اور 17 دیگر کو زخمی کر دیا۔ تحقیقاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں صہیونی فورسز پر 255 مرتبہ پتھروں اور آتشین اسلحوں سے حملہ کیا گیا۔ 9 بار ہینڈ گرینیڈ اور 14 مرتبہ صہیونی شہریوں کے ساتھ براہ راست مقابلہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اس دوران 2 مرتبہ صہیونیوں پر گاڑی چڑھانے کے واقعات بھی پیش آئے۔ 45 مرتبہ دھماکہ خیز مواد پھینکا گیا اور 2 صہیونی فوجی گاڑیوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان پر صہیونی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی فلسطین یعنی قابض اسرائیل کے مختلف علاقوں پر تابڑتوڑ میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ تحریک استقامت کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی فلسطین کے مختلف علاقوں اور صہیونی فوجی ٹھکانوں پر وسیع پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے جوابی حملوں کے مقابلے میں مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت بالکل بے بس نظر آ رہی ہے۔ صہیونی ذرائع نے بھی اعتراف کیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان سے ہونے والے حملوں میں 21 صہیونی فوجی ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں 71 عام شہری شہید اور 169 دیگر زخمی ہوئے۔ اس طرح لبنان پر صہیونی جارحیت میں مجموعی طور پر 2968 عام شہری شہید اور 13,319 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی ٹھکانوں پر حزب اللہ لبنان کے وسیع میزائل حملوں کے ساتھ ہی صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل موجودہ جنگ میں حزب اللہ کو شکست دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے میں اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کی ناکامی پر اب پہلے سے کہیں زیادہ مقبوضہ علاقوں میں صہیونی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی ماہر اور مصنف یوسی یہوشا نے یدیعوت آہرونوت اخبار میں لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج کئی ہفتوں کی کوششوں کے بعد بھی جنوبی لبنان کے ایک بھی گاؤں پر قبضہ نہیں کر سکی ہے۔ اب اسرائیل یا تو جنگ بندی کو تسلیم کرے یا ایک طولانی جنگ جاری رکھتے ہوئے لبنان کی دلدل میں دھس جائے۔ صہیونی حکومت کی فوج کے ریزرو میجر جنرل کوبی ماروم نے اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ صہیونی حکومت حزب اللہ لبنان کا شیرازہ بکھیرنے یا اسے شکست دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے اور اسے شمال مقبوضہ فلسطین میں لبنان کی اسلامی مزاحمت کا مقابلہ کرنے میں سخت اور دشوار مراحل کا سامنا ہے۔ صہیونی میڈیا نے مقبوضہ شہر حیفا کے مقامی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ حیفا کے مختلف علاقے ویران ہو چکے ہیں اور صہیونیوں میں مایوسی اور خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ صہیونی حکام نے کہا ہے کہ حیفا شہر پر مسلسل میزائل داغے جا رہے ہیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ صہیونی اخبار ہارٹز نے بھی مقبوضہ علاقوں پر حزب اللہ کے مسلسل ڈرون حملوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں حزب اللہ لبنان نے ثابت کیا ہے کہ وہ فضاؤں سے اسرائیلی فوجی اڈوں کی تصویریں لینے اور ان اڈوں کو خودکش میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ مسئلہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا فوجی چیلنج ہے۔ بریکس کے رکن ممالک ڈالر کی جگہ ایک محفوظ متبادل مالیاتی سسٹم تیار کر رہے ہیں۔ یہ بات روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے انٹرنیشنل بریکس ٹی وی کے ساتھ بات چیت میں کہی۔ ارنا کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بریکس انٹرنیشنل ٹی وی کو دیے گئے اس انٹرویو میں کہا ہے کہ روس کے شہر کازان میں بریکس اجلاس کے انعقاد کے ساتھ ہی روسی وزارت خزانہ اور سینٹرل بینک کی میٹنگوں میں بھی ادائیگیوں سے ڈالر کو حذف کرنے اور ایک محفوظ مالیاتی سسٹم کا جائزہ لیا گیا۔ سرگئی لاوروف نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک اسے حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسودہ ایک قابل اعتماد پائیدار اور طویل المیاد مالیاتی سسٹم پر منتج ہوگا۔ سرگئی لاوروف نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ برازیل جو بریکس کا آئندہ صدر ہے اس پروجیکٹ پر کام جاری رکھے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس بات کے پیش نظر کہ امریکی ڈالر سے عالمی معیشت میں ایک اسلحے کا کام لیا جا رہا ہے ایک متبادل مالیاتی سسٹم کا قیام ضروری ہے۔ ہزاروں صہیونیوں نے تل ابیب کی شاہراہوں پر نکل کر صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف مظاہرہ اور حماس کے ساتھ امن معاہدے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے رپورٹ دی گئی ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی شمالی اور جنوبی سرحدوں سے تحریک استقامت کے حملوں میں صہیونی فوج اور غاصب صہیونیوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تیرا وصف کیسے کریں پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہرے رے، تیری ہم دے پاک میں ہم نوا، یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل جو جل وگر ہے نظام شمسی، جو جل وگر ہے یہ تیری شان میں مدحا خواں ہے ضرور تیرا یہ برملا ہے یہ تیری شان میں مدحا خواں
سامعین ابھی آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کر رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے بے پرواہ لیکن آخرت کا بہت زیادہ مشتاق ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین اسلام انسانوں پر چیرہ دستی کرنے والے کی سخت مخالفت کرتا ہے اور ظلم و ستم کرنے سے منع کرتا ہے. اسلام میں انسانی حقوق کی اہمیت اور اس کا احترام جتنا ہے شاید ہی کسی مذہب میں اتنا اہتمام کیا جاتا ہو. دراصل اسلام میں کلمہ توحید زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ہی انسانی حقوق کی رعایت کی ہدایتیں جاری ہو جاتی ہیں. احترام انسانیت کے لیے اخلاقیات کا کافی بڑا درس دیا جاتا ہے اور معاشرتی اور سماجی سطح پر حقوق انسانی کی تحدید بھی حقوق انسانی کی محافظت کی غرض سے ہے. انسانیت کو فرعونیت سے محفوظ رکھنے کے لیے شرائط پر انتہائی زور دیا گیا ہے اور حکمرانوں کو اس کا پابند بنایا گیا. ہر انسان کے تحفظ اور اس کے حقوق کی رعایت و حفاظت کے لیے واضح قانون بنائے گئے تاکہ انسانیت کا احترام برقرار رہے. منصفانہ نظام عدل کی تو اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ کسی بڑے سے بڑے امیر کو بھی اس کے جرم کی بنا پر قانون کے حصار میں بڑی آسانی سے لایا جا سکتا ہے. اس نوعیت کے واقعات تاریخ اسلام میں بے شمار موجود ہیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے محبوب چچا حضرت حمزہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے والا حبشی اسلام قبول کرنے کی غرض سے آیا تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا. یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کی سنت اور سیرت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی انسانیت کے احترام، اس کے حقوق کی حفاظت اور انسانیت پسندی کا اعلیٰ نمونہ ہے. خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرماتے تھے کہ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ اس کا بدلہ ضرور لے لے. دنیا کے سارے انصاف پسند اور تاریخ اقوام عالم پر گہری نظر رکھنے والے دانشور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام دین رحمت و فطرت ہے. اس کے فطری تقاضے ہمیشہ انسانیت کی حفاظت کرتے ہیں اور اسلام اپنے آغاز سے ہی سراپا رحمت ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار اخلاق کے سامنے ظلم و عدوان کی تاریکیاں کافور ہو گئیں. تاریخ کے وسیع اور گنجلک صفحات میں بہت سے ایسے اخلاقی نمونے اور اس کے بہترین بے شمار مظاہر موجود ہیں جس میں انسانیت نوازی، رحم دلانہ کیفیت اور نرمی و آشتی کے واضح نقوش ثبت ہیں۔ فتح مکہ کا وہ واقعہ ناقابل فراموش ہے۔ قیدیوں کا ایک ایسا گروہ جس میں مسلمانوں پر تشدد کرنے والے، بھپتیاں کسنے والے قاتل بھی تھے اور ظالم بھی، فتح مکہ کے دن متعلق فیصلے کے منتظر تھے، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط انسانیت کے ناطے ان کے وہ تمام جرائم جو ناقابل عفو تھے معاف کر دیے، اور یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں، تم آزاد ہو۔ ظالموں کے لیے امن و امان کا دروازہ کھولنے اور رحمت کی بارش کرنے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ انسانوں کو بخشنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا دین اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ سچ یہ ہے کہ دین اسلام نے ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا جس سے انسانیت پر سنگین صورتحال کے پیدا ہونے کا اندیشہ تک ہوتا ہو۔ انسانی تعلقات کی استواری اور استحکام کا مکمل لحاظ اسلام نے کیا ہے۔ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے، پیاسے کو پانی پلانے، بیماروں کی عیادت اور اس کی مزاج پرسی کا سبق دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا اور بیمار کی عیادت کی، گویا اس نے اللہ کو کھلایا، اللہ کو پلایا اور اللہ کی عیادت کی۔ اسلام نے یہ درس مذہب سے بلند ہو کر دیا اور مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تحدید نہیں کی، اور یہ تلقین محض زبانی نہیں بلکہ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عمل کیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، حسن سلوک اور حسن معاشرت کے بے شمار نمونے سیرت رسول میں ملتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ زبانی و عملی ہمدردی، خیر خواہی اور ان کے حقوق کا خاص خیال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اکثر مواقع پر آپ نے غیر مسلموں کو مالی و جانی تعاون فراہم کیا ہے، اور یہ تعاون صرف انسانیت کے ناطے ہوا کرتا تھا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم ظہیر سولنگی خیرپور میرٹھ سندھ پاکستان سے لکھتے ہیں کہ میں پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ریڈیو تہران کی تینوں نشریات صاف سنائی دیتی ہیں، لیکن میں تینوں نشریات کے پروگرام پابندی سے نہیں سن پاتا۔ صبح کی نشریات سننے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ شام اور رات کی نشریات وقت ملنے پر ہی سنتا ہوں۔ صبح کی نشریات میں خبریں تو ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے، جبکہ پروگرام صبح امید سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حسین اختر صاحب بہترین انداز میں پروگرام پیش کرتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں اور اس پروگرام کے آخر میں داستان کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ پروگرام کلام نور، افکار و نظریات، دریچے اسلام کی معرفت، اچھے پروگرام ہیں جن کو سن کر علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے اسکول میں بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ پروگرام بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے تمام اسٹاف اور ریڈیو سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم ظہیر سولنگی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کتاب تذکرہ دولت شاہی میں جناب حسن کاشی کے متعلق مرقوم ہے کہ موصوف ایک قادر الکلام شاعر تھے، اور ان کی خصوصیات یہ تھیں کہ مدح آل محمد علیہ السلام کے علاوہ انہوں نے دیگر موضوعات پر کبھی تبازمائی ہی نہیں کی تھی۔ ایران سے حج و زیارت کے لیے روانہ ہوئے، مکہ و مدینہ کی زیارات مکمل کر کے نجف اشرف آئے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مرقد مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا جس کا مطلب یہ تھا، اے اہل دین کے رہبر و رہنما، آپ کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور آپ وہ ذات پاک ہیں کہ روح الامین آپ کی قوت بازو کی مدح کرتا ہے۔ قصیدہ مکمل ہوا، رات کو سوئے، خواب میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، کاشی دور سے آئے ہو اور ہم پر تمہارے دو حق بنتے ہیں۔ پہلا تمہارا حق تو یہ ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ تم نے ہمارے حضور شعر پڑھے۔ تم پسرا چلے جاؤ اور وہاں ایک مشہور تاجر رہتا ہے جس کا نام مسعود بن افلا ہے۔ تم اس سے ملو اور اسے ہمارا سلام پہنچاؤ، اور اس سے کہو کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تم نے مال تجارت عمان لے جانے کی تیاری کی تھی تو تم نے منت مانی تھی کہ اگر تمہاری کشتی خیر و عافیت سے منزل مقصود پر لنگر انداز ہو گئی تو تم 1,000 دینار ہماری راہ میں خرچ کرو گے۔ کاشی اس تاجر سے 1,000 دینار لے کر اپنی ضروریات پوری کرنا۔ کاشی کہتے ہیں کہ میں بصرہ گیا اور اس تاجر سے ملا اور اسے امیر المومنین علی علیہ السلام کا پیغام سنایا تو وہ خوشی کی وجہ سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا اور کہنے لگا، خدا کی قسم کوئی بھی فرد میری اس منت سے آگاہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے 1,000 دینار دیے اور بہترین پوشاک میرے نظر کی اور بصرہ کے غربا و مساکین کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ ائمہ ہدا علیہ السلام کے دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ جب بھی وہ منت مانے تو اسے ادا کریں، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے منت النظر کی ادائیگی کی نصیحت فرمائی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب وقت ہو چلا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 آبان، 2 جمادی الاول اور 4 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ آبان سن 1293 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے ایران کے بعض جنوبی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس عالمی جنگ کے دوران ایران نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا تھا، لیکن ایران کے شمال کی طرف سے روسیوں نے اور شمال مغرب کی طرف سے عثمانیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں نے آذربائیجان پر قبضے کے لیے ایران کی سرزمین پر جنگ لڑی۔ حکومت برطانیہ نے بھی کئی بحری جہازوں کے ذریعے ایران کے جنوبی علاقے پر حملہ کر دیا۔ جرمن سفارت خانے نے بھی ایران میں اپنے شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مزاحمتی فورس تشکیل دی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی حمایت میں اکٹھی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد جرمن فوجیں بھی ایران میں داخل ہو گئیں اور عوام کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ ان حملوں سے ایرانی عوام کو بے پناہ جانی و مالی نقصان پہنچا۔ 14 اوان سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایران کے مسلمان عوام کی جدوجہد کے دوران شریف امامی حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ سامراجی پٹھو شریف امامی نے ایران کے اسلامی انقلاب کے عروج کے زمانے میں جھوٹے اور پرفریب وعدے کر کے انقلاب کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ شریف امامی کے بعد جنرل اظہری نے فوجی حکومت قائم کی، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے پہلوی حکومت کی نئی سازش کے رد عمل میں اعلان کیا کہ جو وزرائے اعظم بدلے جا رہے ہیں عالمی سامراج اور شاہ کے زرخرید غلام ہیں۔ اسی کے ساتھ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ شاہی حکومت کے خاتمے تک اپنی جدوجہد کو بدستور جاری رکھیں۔ چودہ ابان سن 1369 ہجری شمسی کو ایک ایرانی محقق ڈاکٹر فرامرز آشوری نے جاپان میں ایک تحقیق کے دوران اس بات کا پتہ لگایا کہ بعض قدرتی اشیاء میں تابکاری شعاؤں کے مقابلے میں مزاحمت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بائیو کیمیکل اور دوا سازی کے شعبے میں ڈبل پی ایچ ڈی کے حامل ڈاکٹر آشوری اپنی 14 سال کی تحقیق کے بعد اس سلسلے میں ایک نئی دوا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی بنائی ہوئی دوا تابکاری شعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے علاج میں نہایت مفید اور مؤثر ہے، نیز بیماریوں کے مقابلے میں انسانی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ چودہ آبان سن 1392 ہجری شمسی کو امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا میں کام کرنے والے پہلے ایرانی سائنسداں ابوالقاسم غفاری نے 106 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ڈاکٹر غفاری 25 خرداد سن 1286 ہجری شمسی کو تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ تہران کے دارالفنون میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد سن 1929 میں فل برائٹ یا مکمل وظیفے کے ساتھ ریاضی اور طبیعیات میں مزید تعلیم کے لیے فرانس کے نینسی یونیورسٹی چلے گئے۔ البتہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے سوربن یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ڈاکٹر غفاری سن 1937 میں ایران لوٹ آئے اور تہران یونیورسٹی میں تدریس شروع کی۔ سن 1950 میں ہارورڈ یونیورسٹی کی دعوت پر فل برائٹ محقق کے طور پر مذکورہ یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ ڈاکٹر ابوالقاسم غفاری ان پہلے ایرانیوں میں شامل ہیں جن کو فل برائٹ وظیفہ ملا تھا۔ ڈاکٹر غفاری نے سن 1950 کے عشرے میں امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی میں معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ تحقیقی کام میں حصہ لیا۔ انہوں نے ناسا کے کئی اہم پروجیکٹوں میں سینئر ریاضی داں کی حیثیت سے کام کیا اور اس پروجیکٹ میں بھی شریک تھے جس کی مدد سے انسان چاند پر گیا تھا۔ چودہ آبان سن 1366 ہجری شمسی کو تہران میں پہلے بین الاقوامی کتب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ تہران میں لگنے والے اس پہلے بین الاقوامی کتب میلے میں تقریباً 16,000 کتابیں پیش کی گئیں اور 32 ممالک کے 196 ناشرین اور اداروں نے شرکت کی۔ اس کتاب میلے میں 215 ملکی ناشرین نے 8,000 سے زیادہ اپنی کتابیں پیش کیں اور 500,000 افراد میلے میں کتابیں دیکھنے آئے۔ اس کے بعد ہر سال تہران میں بین الاقوامی کتب میلہ منعقد ہوتا ہے۔ دو جمادی الاول سن 1325 ہجری قمری کو معروف عالم دین مرزا یحیٰ بید آبادی اصفہانی نے وفات پائی۔ مرزا یحیٰ سن 1250 ہجری قمری میں اصفہان میں واقع علاقے بید آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے علوم و معرف دینی حاصل کیے اور ایک عرصے تک معروف اور جید عالم دین شیخ مرتضیٰ انصاری سے قصب فیض کیا۔ تدریس کے ساتھ ساتھ مرزا یحیٰ بید آبادی اصفہانی نے متعدد کتابیں بھی لکھی تھیں۔ چار نومبر سن 1918 عیسوی کو آسٹریا ہنگری سلطنت نے پہلی عالمی جنگ کے ختم ہونے سے ایک ہفتے قبل اتحادیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ آسٹریا ہنگری سلطنت جو جنگ کی پہل کرنے والی تھی جرمنی کی اہم اتحادی شمار ہوتی تھی، لیکن جنگ میں متعدد ناکامیوں کی وجہ سے اس نے اتحادیوں کے ساتھ پادوا معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد آسٹریا ہنگری سلطنت کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی اور اس ملک میں ہیبس برگ سلسلہ بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ چار نومبر 1946 عیسوی کو دنیا کے 43 ملکوں کے تعاون سے اقوام متحدہ کے عالمی اور ثقافتی ادارے یونیسکو کا قیام عمل میں آیا۔ اس ادارے کی تشکیل کا مقصد قوموں کے مابین علمی اور ثقافتی تعلقات ہموار کرنا اور دنیا کی مختلف زبانوں میں کتابوں اور رسالوں کو شائع کرنا ہے تاکہ قوموں کے درمیان ثقافتی رابطے میں اضافہ ہو۔ یونیسکو کے منشور کی سب سے اہم شق عدل و انصاف، قانون کی حکومت، انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا تحفظ ہے۔ اس علمی ادارے کے اہم ارکان جنرل سیکرٹری، مجریہ اور جنرل اسمبلی شمار ہوتے ہیں۔ یونیسکو کا مرکزی دفتر پیرس میں ہے اور یہ تعلیم و تربیت اور ثقافتی امور میں سرگرم ہے۔ اور چار نومبر 1995 کو ایک انتہا پسند سہونی نے سہونی حکومت کے سابق وزیر اعظم اسحاق رابن کو قتل کر دیا۔ اسحاق رابن 1974 سے 1977 تک سہونی حکومت کا وزیر اعظم تھا۔ ان کا تعلق لیبر پارٹی سے تھا۔ اسحاق رابن کو مالی بدعنوانی کی بنا پر مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ 1992 میں وہ ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئے اور نام نہاد مشرق وسطی امن مذاکرات کو جاری رکھا۔ ایک انتہا پسند سہونی کے ہاتھوں اسحاق رابن کا قتل سہونیوں کے درمیان داخلی اختلافات کا واضح ثبوت ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتہا پسند سہونی عربوں کو ذرہ برابر بھی مراعات نہیں دینا چاہتے۔ قابل ذکر ہے کہ اسحاق رابن کا تعلق بھی انتہا پسند سہونی کمانڈروں سے تھا۔ انہوں نے عربوں اور فلسطینیوں کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں اور بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک فی الالہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ وانقاد کل عظیم لعظمته فلک الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار، اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی، اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزہ اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانو اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک